السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث ابراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث امير المؤمنين ولي الله. درود پڑھے محمد والے محمد. جیسا کہ برادر عزیز نے بیان فرمایا کہ آج کی شب ہلال محرم کی شہادت پائی گئی اور یہ شب پہلی شب ہے اور کل سے پہلی محرم کا آغاز ہے. سب سے پہلے اس ایام سوگ جس کی ابتدا ہوتی ہے اس کی تسلیحت اور تعزیت پیش کرتے ہیں اپنے امام وقت، امام عصر، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی بارگاہ میں، ان کے جد کی بھی اور اس منصب کی بھی جس منصب پر سارے جد امام زمانہ کو شہید کیا گیا. یہ ایام جو ایام عزا ہے یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں ایک مومن کی زندگی میں، اور خود اس سے پہلے کہ میں اصل موضوع کی طرف گفتگو شروع کریں، ہم کچھ مقدمات بھی ہیں، کچھ مورزات بھی ہیں اور کچھ تکراری باتیں بھی ہیں جو کرنا ضروری ہوتی ہے کہ انسان کو کچھ اہم چیزیں اس عنوان سے یاد رہیں، بالخصوص اس ایام عزا کے حوالے سے. اسی لیے کچھ مقدماتی گفتگو انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ ہم کریں گے، اور پھر ایام عزا کے حوالے سے بھی اگر آج ہو سکا تو آج، ورنہ کل ہو سکا تو کل انشاءاللہ آداب عزاداری کے حوالے سے بھی، تاکہ پہلے ہی دنوں میں ہمیں پتہ ہو کہ عزاداری کے آداب کیا ہے، عزاداری کے احترامات کیا ہے، اور تعظیم عزا کس طرح سے ہوتی ہے. یہ ضروری ہے ایک مومن کو سمجھنا، کیونکہ ایک مومن کے لیے خود عزاداری ایک سرمایہ ہے، اور اس کا حفظ کرنا، اس کا تحفظ کرنا بھی اس کے لیے واجبات میں سے ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آج اکثر آپ سب سوشل میڈیا پر بھی ہوتے ہیں، اس وقت اور آج سے کچھ عرصہ پہلے یقیناً ایک مثبت فرق ہے مومنین کی فہم میں. آج آپ کو سوشل میڈیا پہ وہ تصویریں، وہ پوسٹرز، وہ پیغامات جو شعار حسینی ہے وہ نظر آتے ہیں جگہ جگہ. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امت مسلمہ میں اور بالخصوص اہل تشیع میں ایک بیداری کی لہر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف سے ایک خرافات کا بھی غلبہ ہے، اور یہ طبی ہے، اس میں اتنا پریشان ہونے کی بھی بات نہیں ہوتی ہے کہ جب ایک چیز اپنی حقیقت اور اپنی ماہیت کی طرف پلٹتی ہے، اور ایسی ماہیت اور ایسی حقیقت جس سے دشمنان اسلام، دشمن دین کو خطرہ ہو، تو دشمن بھی اپنی کاروائی کرتا ہے، دشمن بھی اپنے منصوبے بناتا ہے تاکہ اس کی حقیقت سے اسے روکا جائے، لوگوں کو اس حقیقت تک نہ پہنچنے دیا جائے. اسی لیے آپ کو دوسری طرف جہالت کا بھی ایک نئی لہر جہالت کی بھی نظر آتی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک طرف بیداری بھی ہے، اور اس بیداری کا سہرا اگر کسی کے سر پر ہے اس عصر میں جو آزاداری کے حوالے سے بیزاری ہے، تو وہ واحد شخصیت امام رحمت اللہ علیہ، امام خمینی رحمت اللہ علیہ ہے، جنہوں نے اس آزاداری کو صحیح جہد دی، جہد دے کر کے عملی کیا، اور نتیجہ بھی بتا دیا کہ آزاداری اگر اپنی صحیح جہد پر چلی جائے تو اس کا نتیجہ ایک انقلاب ہوتا ہے، ایک انقلاب اسلامی ہوتا ہے، اور ایک حکومت اسلامی ہوتا ہے. جس ملک میں جہاں جہاں اس وقت آزاداری ہو رہی ہے، کسی بھی خطے میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں، اگر اس قوم کی، اس ان عزاداران حسین کی جہد اس طرف نہیں ہے کہ ایک معاشرے میں نظام اسلامی ہو، تو ابھی یہ عزاداری اپنے اس ٹریک پر نہیں چلی ہے، ابھی کچھ وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی جہد بدلے۔ جہاں عزادار بھی ہو اور اس کی آرزو نہ ہو، وہی آرزو جو ابا عبداللہ کی تھی، تو پھر یہاں پر ایک تضاد ہے، بہت بڑا تضاد ہے، چھوٹا تضاد نہیں ہے۔ یعنی جہاں ایک عزادار ہو اور وہاں سائے طاغوت ہو، اور وہ عزادار اس طاغوت سے راضی ہو یا بے فکر ہو، اسے کوئی پرواہ نہ ہو، یہ بہت بڑا تضاد ہے۔ اور اسی سے نکالنا ہے قوموں کو، ملتوں کو۔ اور الحمدللہ ہمارے زمین کے خطے پر بھی، برے صغیر میں، ہندوستان، پاکستان میں، کشمیر میں بھی اسی طرح کی لہر ہے اس وقت۔ ایک بیداری کی بھی لہر ہے اور دوسری طرف سے جہالت کے بھی حملے ہیں۔ اور اس خطے میں بھی جو بیداری کی لہر ہے اس وقت، جو عزاداری کو جہت ملی ہے، اس کے اندر بھی ایک بہت بہت بڑا، میں کہتا ہوں اگر مبالغہ نہ ہو، اور نہیں ہے مبالغہ، تو اس کا سہرا بھی جس شخص کے سر پر جاتا ہے، وہ ہے استاد محترم کی شخصیت۔ آج سے چند سال پہلے، ایک دہائی پہلے آپ چلے جائیں، 10 سال 15 سال پہلے، شاید میرے ذہن میں تو نہیں ہے، شاید ہی کسی عزا کی محفل میں حسینی شعار، لبیک یا حسین یا حیات من ذلہ، کے کہیں آپ کو سنائی دیتے ہو۔ اس شعار کو زندہ کیا اس زمین کے خطے پر تو استاد محترم کی شخصیت نے کیا، کہ آج نہ ایک جگہ، نہ صرف اس محفل میں جہاں استاد پڑھ رہے ہو، بلکہ سارے زمین کے خطے پر آپ چلے جائیں، جگہ جگہ آپ کو یہی شعار نظر آئیں گے۔ مومنین ٹی شرٹ بناتے ہیں انہی شعار کے، مومنین سر کے اوپر بینڈز بناتے ہیں اسی شعار کے۔ یہ ایک لہر ہے اور انشاءاللہ یہ اپنے نتیجے تک پہنچے گی۔ پہلی محرم کو دو مناسبتیں ہیں۔ ایک مناسبت ہے کہ ایام عزا کی ابتدا ہوتی ہے، شہادت ابا عبداللہ 10 محرم کو ہوتی ہے، عاشور کے دن۔ 2 محرم کو ابا عبداللہ کربلا پہنچتے ہیں، لیکن ہم پہلی ہی شب سے حالت سوگ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ احترام ہے اس شہادت کا کہ ہم انتظار نہیں کرتے اس لمحے کا، 10 محرم کا، کہ وہ 10 محرم آئے گی تو ہم عزا کریں گے، نہ۔ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، نظر آتا ہے حالت سوگ میں، اور اس سے پہلے سے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے۔ یہ واحد ایک قوم ہے جو غم کے لیے، سوگ منانے کے لیے اتنی آمادہ ہوتی ہے۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک نقطۂ فکریہ ہے کہ دنیا میں کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ ایک پوری قوم، کئی ملین افراد، دنیا میں کئی، تقریباً اگر آپ اندازہ لگائیں تو 150 ملین کے قریب تشیع جو دنیا میں ہے، اس وقت آمادہ ہے عزاداری کے لیے، غم منانے کے لیے، یا تیاریاں کر چکی ہے، تیاریاں کر رہی ہے۔ یہ ایک مناسبت ہے۔ لیکن ایک اور مناسبت بھی ہے پہلی محرم کی، وہ یہ ہے کہ یہ نئے سال کی ابتدا ہے۔ ہجری سال اسلامی کیلنڈر کا پہلا دن ہے پہلی محرم۔ ہر جگہ دنیا میں، کسی بھی قوم میں، کسی بھی ملک میں، جب نیا سال آتا ہے تو وہ جشن سے مناتے ہیں، اس کو جشن مناتے ہیں وہاں پر، کہ ایک سال گزر گیا اور ایک سال آ گیا۔ کیونکہ ہم حالت سوگ میں جاتے ہیں، اس لیے نئے سال کا کوئی جشن نہیں مناتے ہیں۔ لیکن بہرحال نیا سال ہے، ایک سال شروع ہوتا ہے پہلی محرم کو، اور اگر یہ ایام سوگ نہ ہوتے تو شاید ہم بھی نئے سال کا جشن مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو تبریک دیتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں کہ نیا سال آ گیا۔ اگر یہ چند لمحے کے لیے یہ سوچ لے ہم کہ یہ ایام عزا نہیں ہے، صرف یہ نیا سال ہے، تب بھی کیا حق بنتا ہے ہمیں کہ نئے سال کی ایک دوسرے کو تبریک دیں. نئے سال کی تبریک تو اس وقت دی جاتی ہے ایک قوم کے افراد ایک دوسرے کو جب انہوں نے کچھ حاصل کیا ہو, جب کچھ پایا ہو, کوئی ارتفاع ہوئی ہو, کوئی ترقی کی ہو, کچھ آگے بڑھے ہو. ہم تو وہیں کے وہی ہیں, بلکہ متائیں لٹ رہی ہیں ہماری. کر لیں محاسبہ, کتنی شہادتیں ہوئی ہیں پچھلے سال اور کتنے اقدامات ہم نے کیے ہیں صحیح حسینی راستے پر ان شہادتوں کو روکنے کے لیے یا دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے. استثناء ہے کچھ مملکتیں, کچھ شخصیتیں جو ہمارے برے صغیر سے باہر ہیں, جو ہیں اس وادی میں, جنہیں حق بنتا ہے کہ نئے سال کی بھی اگر تبریک دینا چاہیں تو دیں. کہ بہت سے ایسے زمین کے خطے حرمین جو دشمنوں کی زد میں تھے اسے آزاد کرا دیا, انہیں حق بنتا ہے کہ تبریک دیں, لیکن ہمیں کیا حق بنتا ہے؟ ہم جہاں تھے شاید وہیں پر ہیں, اور کچھ ایسے موضوعات یا کچھ ایسے پہلو ہیں ہماری قوم کے جس میں ہم اور پستر ہو گئے اور پیچھے چلے گئے. یہ نیا سال جو آتا ہے یہ درحقیقت محاسبے کا سال ہے. حساب کرنا چاہیے انسان کو, ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. بزنس کا نیا سال شروع ہوتا ہے مارچ میں یا جنوری میں کچھ مملکتوں میں, کچھ ملکوں میں. وہ کیا کرتے ہیں؟ آڈٹ کرتے ہیں. 31 مارچ جو ہوتا ہے اکثر ملکوں میں آخری دن ہوتا ہے اقتصادی سال کا. آخری دو دن بینکیں بھی بند ہو جاتی ہے وہاں. سارے کیا کرتے ہیں؟ حساب کرتے ہیں, آڈٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کتنا کمایا, کتنا خرچ کیا, بچا کیا ہے, نفع ہے, نقصان ہے, اب آنے والے سال میں کیا کرنا ہے. محاسبہ کرتے ہیں, اکاؤنٹنگ کرتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ ہم کس چیز کی محاسبت کریں؟ سب سے پہلے ایک سال جو یہ گزر گیا, یہ دیکھیں کہ یہ ہوا کیا. ایک سال کا گزرنا کہتے کسے ہیں؟ کب کہتے ہیں ہم کہ ایک سال ہو گیا؟ جیسے ہم اکثر سالگرہ مناتے ہیں, برتھ ڈے مناتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے 30 سال کا ہو گیا, 40 سال کا ہو گیا. اس سے کیا مراد ہے؟ 30 سال سے مراد کیا ہے؟ 20 سال سے مراد کیا ہے؟ کس چیز کو ہم ایک سال کہتے ہیں؟ ایک سال کب ہوتا ہے؟ ایک سال اس وقت ہوتا ہے جب زمین اپنا ایک دورہ سورج کے, خورشید کے, شمس کے اطراف پورا کرتی ہے. ایک نقطے سے زمین چلتی ہے اور پھر دوبارہ پلٹ کر اسی نقطے پر واپس آ جاتی ہے. اسے کہتے ہیں کہ ایک سال ہو گیا. اب شمسی کیلنڈر ہے, قمری کیلنڈر ہے. شمسی کیلنڈر کی ایک سال اور ہوتا ہے, قمری کا ایک سال اور ہوتا ہے. لیکن بہرحال وہی ہے کہ زمین ایک دورہ کر کے پورا اس نقطے پر آ جاتی ہے. اسے ایک دن ہے. ایک دن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ زمین گھومتی ہے, گھوم کر کے وہیں پر ایک سرکل پورا کر دیتی ہے اپنے اطراف ہی خود. لیکن سال سورج کے اطراف سولر سسٹم میں ایک دورہ لگا کر آ جاتی ہے. لیکن وہ انسان جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری زندگی میں ایک سال گزر گیا, یا میں اب 30 سال کا ہو گیا, میں اب 40 سال کا ہو گیا, یہ دورہ تو زمین نے کیا ہے, تم نے کیا کیا ہے؟ یہ تو زمین کا ایک سال پورا ہوا ہے, آپ کا تو نہیں پورا ہوا. زمین نے حرکت کی ہے. جب حرکت ایک نقطے سے چل کر اسی نقطے پر پلٹ کر آ گئی تو ایک سال پورا ہو گیا. یہ تو زمین کی حرکت تھی. ہم کیک کاٹتے ہیں کہ جی 20 سال کے ہو گئے, 30 سال کے ہو گئے. پھر 30 سال کے ہو گئے, 30 حرکتیں زمین نے کر لی ہے, آپ نے کیا کی؟ یہ تو زمین کو کیک کاٹنا چاہیے کہ آج میں نے اس نالائق کے اطراف 20 حرکتیں کر لی ہیں. یہ جو سارا دن موبائل پہ بیٹھا ہوتا ہے, سارا دن چیٹنگ کر رہا ہوتا ہے, سارا دن فیس بک پر ہوتا ہے, اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی, اس کے اطراف بھی میں نے 20 چکر لگا لیے. یہ تو زمین کے ہوئی حرکت, ہماری تو حرکت نہیں ہوئی ہے. یہ انسان کب کہے کہ اس کا ایک سال پورا ہو گیا؟ جیسے اقتصاد میں مال جو ہے حرکت کرتا ہے، آپ نے آج پیسہ انویسٹ کیا، مال کو آپ دیکھیں گے کتنے عرصے کے بعد وہ دورہ کر کے اس نے گردش کی اور کہاں پہنچا وہ، یہ اقتصادی حرکت ہوتی ہے. جیسے رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان، رمضان بھی ایک سال ہے، ایک سال عبودیت ہے، جہاں انسان یہ دیکھتا ہے کہ عبادت کا میں نے ایک دورہ کیا یا نہیں کیا. اسی طرح سے محرم بھی پہلے تو ایک سال ہے، کیلنڈر کا سال ہے، جو زمین نے ایک حرکت کی اور گھوم کر کے وہیں پر آ گئی، ایک سال پورا ہو گیا ہجری. لیکن ہم کہاں پہنچے؟ زمین تو کم از کم دورہ لگا کر جہاں تھی وہاں پہنچ گئی، ہم کہاں پہنچے؟ ہم آگے گئے یا پیچھے آئے؟ کون سی حرکت ہم نے کی جس کے لیے تبریک دی جائے کہ بھئی ٹھیک ہے ایک سال ہم نے پورا کر لیا، اگر جشن منانا ممکن ہو تو جشن منائے. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آخر کون سی حرکت ہمیں کرنا چاہیے تھی جو ہم نے کی یا نہیں کی. ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون سی حرکت ہے جسے کرنے کے بعد ہمیں یہ حق بنتا ہے کہنے کا کہ ہم نے ایک سال پورے کیے. ابھی یہ بھی نہیں پتا ہم نے کہ انسان کا پیمانہ کیا ہے ارتقا کا، اس کی گروتھ کا، اس کی ترقی کا. زمین کی عمر تو بڑھتی ہے جتنے دورے زمین کرتی ہے، لیکن انسان کی عمر کا پیمانہ کیا ہے، اسے کس سکیل کے اوپر میجر کیا جائے؟ جیسی چیز ہوتی ہے ویسا اس کا پیمانہ ہوتا ہے. ایسے ہی نا، آپ مثال کے طور پہ بھوسا لیں، بھوسا جو گائے بکریوں کو بھوسا کھلاتے ہیں، اس کو کیسے آپ تولتے ہیں؟ گرام میں تولتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ٹنوں میں اور منوں میں بات ہوتی ہے کہ کتنے ٹن ہیں. اسی طرح لوہا کتنے ٹن ہے، لیکن آپ جب سونا چاندی کی بات کرتے ہیں تو کیسے بات کرتے ہیں؟ مسکال میں بات کرتے ہیں، چند ملی گرام گرام میں بات کرتے ہیں. کیوں؟ بھوسے کو کیوں نہیں گرام میں لاتے ہیں یا سونے کو کیوں نہیں ٹنوں میں بات کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کی قدر اتنی ہے، وہ تھوڑا سا ہو لیکن اس کی قدر، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. جیسی چیز ہوگی اس کے مطابق اس کا پیمانہ ہونا چاہیے، اس کے مطابق اس کا میجرمنٹ ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کی مقدار مشخص ہوتی ہے کہ کیا ہے. اب اگر انسان کہے کہ میں 50 سال کا ہو گیا، میں 60 سال کا ہو گیا، یہ تو پیمانہ انسان کا نہیں، یہ تو زمین کا ہے کہ زمین اتنے سال کی ہو گئی ہے، آج دنیا کو اتنے ملین سال ہو گئے خلقت کے بعد، یہ تو زمین کا پیمانہ ہے. انسان آپ ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، آپ بکرا لینے جاتے ہیں، جب بکرا خریدتے ہیں قربانی کے لیے کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ ایک اس کا جو چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ کتنے سال کا ہے، یہ ہے نا کہ ایک سال کے اوپر ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں یہ بکرا 2 سال کا ہے، یہ 1 سال کا ہے. اب بچے کے بھی بڈے مناتے ہیں 2 سال کا ہو گیا، بکرا بھی کہتے ہیں 2 سال کا ہو گیا، بکرے کا پیمانہ بھی وہ ہے، بچے کا پیمانہ بھی وہ ہے. آیا حیوان اور انسان دونوں کے پیمانے ایک ہے کہ جانور بھی اتنے سال کا ہو گیا، انسان بھی اتنے سال کا ہو گیا؟ آیا یہ ہے پیمانہ؟ اس کے اوپر ہم دیکھیں، اس کے اوپر اپنے آپ کو تولے کہ میں کتنے سال کا ہو گیا، یا آیا یہ ہے پیمانہ کہ میں نے کتنا مال کما لیا؟ اب ہر کوئی تو مال نہیں کماتا، اور مال کمانے سے جنت نہیں ملتی ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہے خدا اسے کامیاب سمجھتا ہے، یہ تو نہیں ہے. تو اس پیمانے کو ڈھونڈنا ہے نا کہ وہ پیمانہ ہے کیا جس کے اوپر ہم یہ بتائیں کہ ہمارا ایک سال ہوا یا نہیں ہوا، ہم نے ترقی کی یا نہیں کی. اسے ڈھونڈنے کے لیے قرآن نے ایک بہت خوبصورت آیت ہے یہاں پر، جو بڑی سادہ سی آیت ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسان کو اور جنوں کو کس لیے خلق کیا؟ اللہ کی عبودیت کے لیے، عبد بننے کے لیے. اور اکثر علماء اس بات پر یہ کہ عبودیت سے مراد اس آیت میں یعرفون ہے، معرفت ہے. ہم نے انسان کو خلق کیا
کس لیے؟ کہ اللہ کا عبد بنے. اللہ کا اب عبد کا ترجمہ غلام نہیں ہے, عبد یعنی اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہو, اپنا سب کچھ اللہ کے اختیار میں دے دے. انسان کو خلق کیا کہ یعبدون, یہ کرے, یہاں تک پہنچے, اللہ کے اختیار میں سب کچھ دے دے. یعنی ایک دن میں نہیں ہوگا, اسے یہاں پہنچنا ہے اس مقام تک. کیسے پہنچے گا انسان؟ پہلے اسے یہ پتا چلے کہ مالک کون ہے میرا, خالق کون ہے جس کا مجھے عبد بننا ہے. اسی کو کہتے ہیں معرفت. جیسے جیسے اس کی معرفت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے وہ عبد بنتا جائے گا. یعنی انسان کا پیمانہ جو ہے ترقی کا وہ کیا ہے؟ وہ معرفت ہے. جتنی اس کی معرفت آگاہی بڑھے گی اتنا اس نے ترقی کی ہے. اب ایک سال ہو گیا نا, آج شب جائیں, شب جمعہ بھی ہے. شب جمعہ ویسے بھی تفکر کی اور تدبر کی شب ہوتی ہے کہ انسان تفکر کرے, خاص کر کے اپنے گناہوں پر, اپنی کارکردگی پر. یہ ویکلی رپورٹ کی رات ہوتی ہے آپ کی, جو کام کرتے ہیں کمپنیوں میں پتا ہے ان کو کہ ہر ہفتے کی ایک رپورٹ ہوتی ہے جو ہفتے کے آخری دن ہوتی ہے یا پہلے دن ہوتی ہے, دینی پڑتی ہے رپورٹ. اسی طرح سے یہ ہفتے کا آخری دن ہے, اس دن رپورٹ دیں شب جمعہ کہ اس ہفتے میں نے کیا کیا, کتنی میری معرفت بڑھی یا کتنی میری پستی میں اضافہ آیا, کتنے گناہ کیے میں نے, کتنے عمل صالح کیے میں نے, کیا کیا اس ہفتے میں. اور خاص کر کے اس بار شب جمعہ پہلی محرم کی بھی شب ہے, تو اس شب میں انسان تفکر کرے کہ آخر میں نے کیا کیا, محاسبہ کرے اس کا کہ کیا کہاں تک میں پہنچا ہوں. اب ہر چیز کے لیے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حرکت رکھی ہے. اس دنیا میں ایک ایسا ذرہ بھی نہیں ہے جو ساکت ہو, جو حرکت میں نہیں ہے. ہر چیز حرکت میں, آپ کو نظر نہیں آتی. اب یہ قالین ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے ایٹمز ہیں, مولیکیولز ہیں. اگر آپ اس کے اندر جھانک کر کے دیکھیں تو وہ مولیکیولز بھی حرکت میں ہوتے ہیں. ہر چیز حرکت میں. یہ بات اور ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتی یا ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ حرکت میں, کیونکہ حرکت میں ہی نجات ہے. جہاں حرکت رک جائے گی وہاں ہلاکت ہے. اگر زمین گھومنا رک جائے اسی لمحے ساری زمین, ساری دنیا تمام ہو جائے گی. ہر چیز اسی طرح سے آپ کے جسم کا سسٹم دیکھ لیں آپ, اگر آپ کے قلب کی حرکت رک جائے کیا ہوگا؟ وہیں پر اٹیک آ جائے گا, وہیں پہ انسان ختم ہو جائے گا. جسم کا سسٹم اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے کہ حرکت نہ ہو ہلاکت ہے, مشکلات ہے. ابھی آج کل کا ہمارا جو نظام ہے, جو سسٹم ہے, وہ اسی طرح کا بن گیا ہے کہ اکثر لوگ دفتروں میں کام کرتے ہیں, زیادہ حرکت نہیں ہوتی. یہاں تو پھر بھی لیبر کام بہت سے افراد کرتے ہیں کہ سارا دن ان کا جسم جو ہے وہ موومنٹ میں ہوتا ہے. ہم جیسے افراد جو زیادہ موومنٹ نہیں کرتے اس سے کیا ہوتا ہے؟ جسم کے اندر مشکلات پیدا ہوتی ہے, جسم کے مسلز, عضلات جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں. کس لیے سخت ہو گئے؟ کہ حرکت نہیں کی. پھر وہ سارے جسم کو اذیت دیتے. جہاں حرکت نہیں ہوگی وہاں اذیت صرف اس شخص کو نہیں ہوتی ہے, وہ آگے بڑھتی ہے, پھیلتی ہے. جہاں معرفت نہ ہو, جہالت ہو, حرکت نہ کرے انسان کی عقل, وہ ترقی نہ کرے عقلانی طور پر, وہ سب کو اذیت ہوتی ہے. وہاں صرف اس شخص کے لیے نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے. ساری کائنات کا نظام حرکت پر ہے, لیکن انسان کی حرکت اور باقی ساروں کی حرکت میں ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ انسان, غیر انسان کی حرکت اجباری ہے. اللہ نے زمین کو کہہ دیا ہے تجھے ایسے ہی گھومنا ہے, اللہ نے حیوان کو کہہ دیا ہے کہ تجھے یہ کام کرنا ہے, بس وہی کرتا ہے وہ. لیکن انسان کی حرکت اختیاری ہے, اجباری
نہیں ہے,
اس کے حق میں ہے, اسے اختیار دیا ہے کہ تو حرکت کرے یا نہ کرے, اور کرے تو کس سمت کرے, یہ بھی اسے اختیار ہے. پستی کی طرف جائے, ذلت کی طرف جائے, عزت کی طرف جائے. یہ جو ابا عبداللہ کا شعار ہے حیات من نزلہ, اس شعار کو اگر اس پہلو سے دیکھیں تو کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ, کہ ابا عبداللہ دو راستے بتا رہے ہیں, دو حرکت کے راستے بتا رہے ہیں. آیا تم عزت کی طرف سفر کرنا چاہتے ہو یا ذلت کی طرف سفر کرنا چاہتے ہو, کس طرف حرکت کرنا چاہتے ہو, عزت کے راستے پر, ذلت کے راستے پر؟ حرکت تو آپ کو کرنی ہے کیونکہ نظام الہی اس طرح سے ہے. اگر عزت کی طرف نہیں گئے تو خود بخود ذلت کی طرف جاؤ گے. یہ نہیں ہے کہ کھڑے رہو گے وہیں پر. اسی لیے ابا عبداللہ نے کہا ہے ہاتھ منا ذلہ, مجھے ذلت کی طرف نہیں جانا, مجھے عزت کی طرف جانا ہے, عزت کے راستے کی طرف حرکت کرنا ہے. اگر اسی ایک شعار کو مومن پیمانہ بنا لے اس پہلی شب محرم میں کہ میں نے کتنا عزت کا سفر کیا ہے اس سال میں, آیا میں نے ذلت کا سفر کیا ہے یا عزت کا سفر کیا ہے, اگر کیا ہے تو کتنا عزت کا سفر کیا ہے, نہ صرف شخصی طور پر بلکہ ایک قومی طور پر, ایک قوم کے لحاظ سے دیکھیں میں نے کتنا عزت کا سفر کیا ہے. آج دیکھیں پاکستان میں, ہندوستان میں کس طرح سے, روہنگیا میں کس طرح سے مسلمان کو ذلیل کیا جاتا ہے, بالخصوص پاکستان کے لیے, جس کے دل میں جو آتا ہے دنیا سے اٹھ کر کے بول دیتا ہے. وہ جن کا دین ہے, جن کے دین میں حیوانوں کی نجاست مقدس ہے, وہ جن کے دین میں حیوانوں کی نجاست مقدس ہے, وہ اٹھ کر کے ایک پاک ملک کو دھمکی دیتے, یہ کون سا سفر کر رہے ہیں؟ وہ نجس ترین افراد اس ملک کو جس کی بنیاد پاکیزگی پر ہے اسے دھمکی دیتے ہر دن رات. یہ کس, کون سا سفر کیا ہم نے, کون سی حرکت کی ہے اس سال میں؟ یہ انسان محاسبہ کرے یہاں, آیا میں نے کیا ہے وہ معرفت کا سفر جو مجھے کرنا تھا, ارتقا ہوئی ہے میری, کتنی میری معرفت میں اضافہ ہوا ہے, کتنی میری عزت میں اضافہ ہوا ہے, کتنی قومی غیرت بڑھی ہے ہماری, کتنا قومی استقلال آزادی بڑھی ہے ہماری. آیا غلام سے غلام تر ہو گئے, پہلے امریکہ کے غلام تھے اب چین کے غلام ہو گئے, یہ ہوا ہے؟ برطانیہ کی غلامی چھوڑ کر کے کسی اور کی غلامی میں چلے گئے, یہ ہوا ہے؟ یا آزادی کا سفر کیا ہے؟ کون سی متا تھی جسے ہم نے ارتقا کی, جسے بڑھایا ہے یا لٹایا ہے, کیا کیا ہے ہم نے؟ یہ محاسبہ کریں. یہ اتنی جانے جو گئی کیوں گئی, اس کا حساب کریں, اس کی آڈٹ کریں, اور جو ذمہ دار تھے ان سے پوچھے, ان سے آڈٹ کرے کہ کیا کیا آپ نے, پوچھے ان سے. یہ وہ چیزیں جو انسان کو کرنا ہوتی ہے پہلی محرم کی شب میں. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے خود یہ راستہ ہمارے لیے آسان کر دیا, کیونکہ پہلی محرم شروع ہوتی ہے ابا عبداللہ کی یاد سے, اور حسین سفینہ نجات, حسین چراغ ہدایت, یعنی معرفت کا چراغ حسین ہے. اگر معرفت حاصل کرنی ہے اللہ کی تو حسین کے پاس آئے, اگر معرفت حاصل کرنی ہے اپنی نفس کی تو حسین کے پاس آئے. چراغ ہدایت ہے حسین. اور یہی ایام اذا جب شروع ہوتے ہیں, آج پہلی محرم کی شب ہے, اگر آج آپ چاند کو دیکھیں, ہلال کو دیکھیں تو باریک ہے, لیکن یہی بڑھتا جائے گا ہر دن, ہر دن اس میں ترقی اضافہ ہوتا جائے گا اور ایک دن آئے گا کہ چودھویں کا چاند ہو جائے گا, یہ پورا چاند ہو جائے گا. اسی طرح سے پہلی محرم سے ہماری معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے اور آہستہ آہستہ پڑھتے جیسے ہی شب عاشور اور روز عاشور آ جائے یہ معرفت حسین عروج پر پہنچ جانی چاہیے. اور اگر دس دنوں میں یہ نہیں کیا تو پھر حق نہیں ادا کیا. اگر یہ نہیں کیا اور یہ نہیں کرایا جن کا فرض ہے یہ کرانا, دونوں نے حق نہیں ادا کیا. اگر یہ نہیں ہوا, حسین کی معرفت, اصحاب حسین کی معرفت, بہت بڑا پہلو ہے یہ معرفت کا کہ حسین کے اصحاب کی معرفت, حسین کے حرم کی معرفت, ان خواتین کی معرفت, حسین کی بہنوں کی معرفت, حسین کی بیویوں کی معرفت, حسین کی اولاد کی معرفت, یہ ساری معرفت انسان کو حاصل کرنا ہے ان دنوں میں. یہ سمجھے کہ یہ ٹریننگ کورس ہے, ٹریننگ کورس یہ دس دن کا. ہوتے ہیں نا کمپنیوں میں ٹریننگ پروگرام ہوتے ہیں, ٹریننگ پروگرام پر بھیجا جاتا ہے. جب ٹریننگ پروگرام پر بھیجا جاتا ہے تو آپ سے کیا توقعات ہوتی ہے کہ اس ٹریننگ پروگرام کے بعد آپ کچھ حاصل کر کے آئیں گے وہاں سے, پھر آ کر کے اسے عملی کریں گے. یہ دس دن کا ٹریننگ پروگرام ہے جس میں آپ نے ہم نے تیار ہونا ہے, اپنی تربیت کرنی ہے, اور پھر عاشورہ کے بعد جب صدائے حل من ناصر ہمارے کانوں میں آ کر پڑے پھر وہاں سے ہمارا عملی مرحلہ شروع ہوتا ہے. یہ دس دن تیار ہو انسان معرفت حسین کے لیے, اصحاب حسین کی معرفت کے لیے, دشمنان حسین کی معرفت کے لیے یہ بھی حاصل کرنی ہے کہ حسین کا دشمن کون ہے, اور وہ دشمنی کی معرفت بھی کہ کس چیز سے, کس وہ کون سی دشمنی تھی جو ابا عبداللہ سے تھی. یہ ساری معرفت انسان کو اس مہینے میں حاصل کرنی ہے. ایک ایک کلام ابا عبداللہ کا, ایک ایک کلام, ایک ایک شعار کئی کئی پہلو رکھتا ہے, کئی پہلو. یہ نہیں کہ ابا عبداللہ نے صرف ایسے ہی سفر کر دیا, ایک آگاہی کا سفر کیا, آگاہی کا. 28 رجب کو تم مدینے سے چلے اور 28 رجب سے 10 محرم تقریباً 5 مہینے ابا عبداللہ حالت قیام میں ہے, اور اس سے پہلے بھی, اس سے پہلے تقریباً 1 سال پہلے سے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا. آئیں گے اس کی طرف بعد میں آگے انشاءاللہ, وہ پس منظر پہلے کا, بالکل آگاہی کا. یعنی ذرہ برابر بھی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا اس وقت کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ حسین کیا کرنے جا رہے ہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. یہ اس طرح کا سفر ابا عبداللہ نے کیا, آگاہانہ سب کو بتایا میں کیا کرنے جا رہا ہوں, سب کو پتا تھا حسین کس لیے جا رہے اور کیا ہونے والا ہے یہ بھی بتایا. یعنی ایک آگاہی کا سفر جو ابا عبداللہ نے کیا, اور اس سفر میں ہر واقعہ, ہر جملہ ابا عبداللہ کا کئی معرفت کے پہلو رکھتا ہے. یہی دعائے عرفہ جو بھی آپ نے چند دنوں پہلے, 20 دن پہلے انشاءاللہ پڑھی ہوگی یہاں پر بھی, یہ دعائے عرفہ نام ہی اس کا دعائے معرفت ہے. عرفہ یعنی معرفت, میدان عرفہ یعنی میدان معرفت. اللہ نے اس میدان کو میدان معرفت کا نام دیا ہے, یعنی اس میدان میں پہنچ جائے, معرفت حاصل کرے. اور ابا عبداللہ کی یہ دعا دعائے عرفہ دعائے معرفت ہے. اتنا آگاہانہ سفر, اس دعا کے ایک ایک جملے اگر انسان اسے کھولے, اس پہ تفکر کرے تو معرفت کے خزانے کھل جاتے ہیں یہاں سے. پھر خطبۃ المنیٰ,
ایک ایک جملہ خطبۃ البنا کا حسین معرفت عطا کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک ایک خطبہ ابا عبداللہ کا، ایک ایک کلام حسین ابن علی کا، کئی پہلو ہے. ایک صرف چھوٹا سا واقعہ لیں آپ، روزے عاشورہ جب وقت نماز ہوتا ہے، ابا عبداللہ نے نماز ادا کی. یہ ایک فقہی موضوع، فقہی پہلو ہے کہ ابا عبداللہ نے میدان جنگ میں بھی نماز ادا کی، واجبات کو ادا کیا. لیکن اس کے کئی اور پہلو ہیں. ایک عبودیت کا پہلو ہے کہ حسین نے عبودیت کا اظہار کیا. ایک امت کا پہلو ہے کہ جس حال میں حسین نے نماز پڑھی ہے وہ کون سی نماز تھی؟ وہ نماز خوف تھی. اس نماز میں ایک لشکر حسین کا آگے حسین کی دفاع میں ہے اور اپنے سینوں پہ تیر اٹھا رہا ہے. صرف حسین کی نماز کو فقہی نظر سے نہ دیکھیں انسان، اس پہلو سے بھی دیکھیں کہ اپنے امام وقت، اپنے رہبر کو حالت نماز میں بھی ایک تیر نہ پہنچے. یہ وہ معرفت کے پہلو ہے جو انسان کو حاصل کرنا ہے. اب یہاں پر چند سوالات ہیں جو ہمیں خود اٹھانے چاہیے، خود اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے اور اس کا جواب ڈھونڈنا چاہیے. معرفت یعنی کیا؟ ایک ہوتی ہے محبت. محبت ہر اس چیز سے ہو جاتی جو انسان کو اچھی لگتی ہے، یا کسی کا کوئی کام اچھا لگتا ہے، کسی کی کوئی ادا اچھی لگتی ہے، کسی کی کوئی بات اچھی لگتی ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے. محبت یعنی حب، حب یعنی دل چاہتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں یا اس چیز کے قریب ہو جاؤں، یہ محبت ہے. محبت سے معرفت یعنی کیا؟ معرفت جب محبت اپنے عروج پر پہنچے، محبت معرفت میں تبدیل ہو، تب ایک بہت بڑا انقلاب آتا ہے معشوق کے اندر، عاشق کے اندر معشوق کی نسبت. وہ انقلاب کیا ہے؟ اب پہلے عاشق اپنے معیاروں پر معشوق سے محبت کرتا تھا کہ مجھے اس کی یہ چیز اچھی لگتی ہے، لیکن جب معرفت میں بدل جاتی ہے پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ معشوق کو جو پسند ہے وہ مجھے پسند ہونا چاہیے، اور معشوق کو جو ناپسند ہے وہ مجھے ناپسند ہونا چاہیے. یہ ایک انقلاب ہے، یہ ایک تحول ہے جو ایجاد ہوتا ہے جب محبت معرفت میں بدل جائے. جس شخص کی، جس چیز کی آپ کو معرفت ہو، معرفت کا تقاضا ہی یہی ہے، معرفت ہے یہی کہ مجھے پتا ہے یہ کون ہے، یہ کیا ہے، اسے کیا پسند ہے، اسے کیا ناپسند ہے، یہ معرفت ہے. اگر حسین کی معرفت ہے تو پھر یہ سوال کریں کہ حسین کو کس چیز سے محبت تھی، حسین کو کس چیز سے رغبت تھی، اور حسین کو کس چیز سے نفرت تھی. آیا مجھے بھی اسی چیز سے محبت ہے؟ آیا جس سے حسین کو نفرت تھی مجھے بھی اس سے نفرت ہے؟ اور اگر حسین کو کسی سے محبت تھی تو کیوں تھی؟ آیا مجھے بھی اس شے سے، اس ذات سے اسی لیے محبت ہے جس لیے حسین کو محبت تھی؟ اور اگر حسین کو کسی سے نفرت تھی تو کیوں تھی؟ آیا مجھے بھی اس سے نفرت ہے؟ اور اگر ہے تو اسی وجہ سے ہے. حسین کو کس چیز سے محبت تھی؟ حسین کو صرف اللہ سے محبت تھی، صرف خدا سے. اور اس کی دلیل دعائے عرفہ ہے کہ حسین کو خدا کے سوا کسی چیز سے رغبت نہیں تھی، حتیٰ کہ یہ تک کہ کہہ دیا اب عبداللہ نے اس دعا میں، اے خدا میں تیری علامتوں کے ذریعے بھی تجھ تک نہیں پہنچنا چاہتا، تیری آیتوں کے ذریعے بھی تجھ تک نہیں پہنچنا چاہتا. کیسے ممکن ہے کہ حسین تیری نشانیوں کے ذریعے، تیری آیتوں کے ذریعے تجھ سے تک پہنچ جائے؟ تو غائب کب تھا جو مجھے تیری نشانیوں کی ضرورت ہے؟ اتنی معرفت حسین کو اللہ کی. اور ہمیں اگر حسین تک پہنچنا ہے، اللہ تک نہیں،
اگر صرف حسین تک پہنچنا ہے تو ہمیں کتنی چیزیں چاہیے بیچ میں. کوئی آئے آ کر کے بہت ہی جذباتی احساساتی مصائب پڑے تب ہمیں رونا آتا ہے. ہمیں حسین کے غم میں رونے کے لیے بھی کوئی چاہیے جو شمر سے بھی زیادہ ظلم کرے, وہ چاہیے ہمیں. کتنی نشانیاں چاہیے, کتنی شبیہ ہمیں چاہیے, یہ کیوں چاہیے؟ تاکہ حسین کی یاد ہمارے دل میں آ جائے. حسین کو تو یہ ساری دنیا اللہ کی نشانیاں ہیں. اب عبداللہ کہتے ہیں میں اس کا بھی محتاج نہیں ہوں, خدا تو نے مجھے اس سے بھی غنی کر دیا ہے کہ میں اس کے ذریعے تجھ تک پہنچوں. وہ اللہ جو نظر نہیں آتا, وہ اللہ کی ذات جو مادی نہیں ہے, حسین تو نظر آئے, حسین کے تو کلمات ہے, حسین کے تو خطبات ہے, لیکن پھر بھی ہمیں ایک حیوان چاہیے جو شبی بنائے با عبداللہ کے گھوڑے کی, پھر ہم اس کے آگے سجدہ کریں اور پھر کہیں کہ یہاں سے مجھے حسین ملے گا. کیسے ممکن ہے یہ معرفت ہے حسین کی؟ وہ حسین جسے اللہ تک پہنچنے کے لیے کچھ ہی نہیں چاہیے, اور حسین کا پیروکار کو حسین تک پہنچنے کے لیے ساری چیزیں چاہیے بیچ میں. عجیب ہے, یہ سوچیں, فکر کریں ان جملوں پر, ان نقطوں پر فکر کریں. محبت کی بات کریں گے ہم بعد میں کہ حسین کو کس جن کن چیزوں سے رغبت تھی, لیکن نفرت کی طرف آئیں, حسین کو کس سے نفرت تھی؟ حسین کو یزید سے نفرت تھی. یہ نہیں سمجھے کہ حسین کو یزید سے اس لیے نفرت تھی کہ بیعت کا مطالبہ کیا, نہ. کیوں نفرت تھی حسین کو یزید سے؟ ہمیں بھی یزید سے نفرت, یہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے یزید سے نفرت نہیں ہے. جسے یزید سے نفرت نہ ہو کبھی حسین کی محفل میں بیٹھ ہی نہیں سکتا آگا. لیکن آیا ہمیں یزید سے نفرت اسی لیے ہے جس لیے حسین کو تھی؟ ہمیں تو اس لیے نفرت ہے کہ 10 محرم کو جو یزید نے کیا حسین کے ساتھ, اس لیے ہمیں یزید سے نفرت ہے. اگر یہ واقعہ نہیں ہوتا 10 محرم کا, اور اب عبداللہ مثال کے طور پر کہیں چلے جاتے یا کچھ اور ہو جاتا, تو کویا ہمیں یزید سے پھر بھی نفرت ہوتی؟ ہم تو شاید جانتے بھی نہیں یزید کون تھا. جانتے ہیں ہم, جو ہمارے 12 ائمہ ہیں انہیں کن کن تاغوتوں سے نفرت تھی جانتے ہیں؟ نام بھی نہیں جانتے ہوں گے. متوکل کون تھا نہیں جانتے, نہیں جانتے نا. مامون کون تھا نہیں جانتے, ہارون کون تھا نہیں جانتے. کیوں نفرت تھی نہیں جانتے. جو 12 امام ہیں ان کے دشمن جو اس وقت کے تھے, ان سے انہیں کیوں نفرت تھی نہیں پتا ہمیں. یزید کے بارے میں پتا ہے کہ یزید نے قتل کیا ابا عبداللہ کو, اس لیے نفرت ہے. لیکن حسین کو کیوں نفرت تھی؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا تھا, کس لیے نفرت تھی؟ خود ابا عبداللہ نے بتایا, ولید کے دربار میں جب بلایا بیعت کے لیے, کیا کہا اس وقت؟ ولید نے مطالبہ کیا کہ بیعت کرو. ابا عبداللہ نے, چند ایسے مقامات ہیں چند جہاں پہ ابا عبداللہ غضبناک ہوئے, جلال میں, غصے کی حالت میں آئے, چند. ایک حور کے ساتھ جب زین پکڑی گھوڑے کی, ابا عبداللہ غضبناک ہوئے. روزے عاشورہ چند مقامات پر ابا عبداللہ غضبناک ہوئے. ان میں سے ایک مقام جہاں پر غضبناک ہوئے وہ یہ ہے, ولید کے سامنے کہا بیعت کرو, اگر نہیں کرو گے تو ہم ہی قتل کر دیں گے. کیا کہا عبداللہ نے؟ ایوہ الامیر, ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محل الرحمتہ وبنا فتح اللہ وبنا ختمہ. پہلے اپنی بات کی کہ میں کون ہوں, ہم اہل نبوت ہے, ہم معدن رسالت ہے, تو کس کے سامنے کھڑا ہے, کون ہے ہم, تو جانتا ہے, آیا تجھے معرفت ہے ہماری, تجھے نہیں یہ معرفت ہماری ہے ولید مروان, تجھے نہیں معرفت ہے, تجھے ہوتی تو کبھی یہ مطالبہ نہیں کرتا, لیکن مجھے یزید کی معرفت ہے, میں جانتا ہوں یزید کون ہے, کیوں مجھے اس سے نفرت ہے. وہ یزید رجل فاسق, یزید کون ہے؟ فاسق انسان ہے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق جو حدوں کو توڑتا ہے, جو لمٹس کو توڑتا ہے. کون سی حدوں کو؟ الہی حدوں کو. اگر آپ سڑک پہ سگنل توڑیں گے تو آپ فاسق ہیں, لیکن آپ نے کس کی حد کو توڑا؟ اس ملک کے قانون کی حد کو توڑا. لیکن اگر آپ نے شراب پی تو کس کی حد کو توڑا؟ اللہ کی حد کو توڑا. نامحرم کو دیکھا, کس کی حد کو توڑا؟ اللہ کی حد کو توڑا. غیر اللہ یا تاغوت کے ساتھ سمجھوتا کیا تو آپ نے اللہ کی حد کو توڑا. یزید کون ہے؟ رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ معلن بالفسق. یزید کون ہے؟ یزید وہ ہے جو شرابی ہے, یزید وہ ہے جو جواری ہے, یزید وہ ہے جو نفس سے محرمات کا قتل کرتا ہے, پاکیزہ انسانوں کا قتل کرتا ہے, وہ یزید ہے. آج دیکھیں یہ کام آج بھی ہو رہا ہے نا, شرابی, جواری, فاسق حکمران بنے ہوتے ہیں اور نفس سے محرمات کا قتل کرتے ہیں. حسین کو یزید سے اس لیے نفرت تھی کہ یزید فاسق تھا, یزید شرابی تھا, یزید زانی تھا. ان الدائی ابن الدائی, زانی کا بیٹا زانی. یزید فاسق, فسق کو ترویج کرنے والا, پھیلانے والا تھا. یزید نفس محرمات کا قاتل تھا, بے گناہ بے قصور مومنین کو قتل کرنے والا تھا. آیا ہمیں بھی یزید سے اس لیے نفرت ہے؟ ہمیں تو اس لیے نفرت ہے کہ یزید نے حسین پر مصائب ڈائے. حسین کے مصائب اور حسین پر مصائب میں فرق ہے. ہم ان چیزوں پہ روتے ہیں جو حسین پر ہوئی, ان چیزوں پہ نہیں روتے ہیں جس پر حسین روئے. حسین کے مصائب یہ ہے کہ ایک فاسق, فاجر, زانی, شرابی, جواری حاکم بن گیا ہے, اور حد یہ ہے کہ نبی کے روزے کے سامنے اس شہر میں نفس زکیہ, پاک پاک ترین نفس حسین سے اس فاسق کے بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے. ابا عبداللہ نے کیا کہا اس کے بعد؟ کہا کہ میں ابھی کچھ نہیں کہوں گا, سب کے سامنے میں اس کا اور جواب دوں گا, تو بھی دیکھ, صبح ہونے دے. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ پیمانہ دے ابن علی نے کہ حسین کو جس سے نفرت ہے, جو حسین جیسا ہوگا اسے بھی اس سے نفرت ہوگی. اب دیکھیں ہمارے حکمران جن کو ہم ووٹ ڈالتے ہیں, نہیں ہے ان کے اندر یزیدی صفات, نہیں ہے وہ شرابی, نہیں ہے وہ جواری, نہیں ہے وہ فاسق جو سٹیجوں پہ آ کے عورتوں کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں, بے حجاب عورتوں کے ساتھ سٹیجوں پہ آ کر کے ووٹ مانگتے ہیں, نہیں ہے وہ فاسق, نہیں ہے وہ جو مومنین کا قتل کر رہے ہیں آج 30 سالوں سے, نہیں ہے وہ قاتل نفس محرمہ. ہمیں ہے ان سے نفرت, اگر نفرت ہوتی تو کبھی ووٹ نہیں ڈالتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی معرفت نہیں ہے, محبت ہے, معرفت
نہیں ہے.
معرفت ہوتی تو وہی کرتے جو حسین نے کیا، وہی رویہ ہوتا جو حسین کا ہوتا، اور یہی محاسبہ ہے جو اس شب میں کریں، یہی محاسبہ ہے، یہی حساب ہے جو پہلی محرم کو کریں کہ آیا مجھے ہے معرفت حسین کی. اور پھر جیسا کہ روایت میں ہے کہ جب بھی کسی امام کی قبر پر جائیں، زیارت کے لیے جائیں، یا زیارت نامہ پڑھیں دور سے، اس وقت ایک کام، کسی بھی امام کی ولادت ہو، شہادت ہو، کیا کرنا ہے وہاں پر؟ تجدید عہد کریں، اپنے عہد کو رینیو کریں، تجدید کریں. کیا عہد ہے؟ اے حسین، جو راستہ آپ کا تھا وہی میرا راستہ ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ حسین کے راستے پر کوئی یزید نہیں آ سکتا، حسین کے راہ پر کوئی یزید، کوئی تاغوت قبول نہیں ہے، چاہے کوئی بھی مفاد کیوں نہ ہو، چاہے سب کچھ لٹانا کیوں نہ پڑے، حسین کو یزید جیسا قبول نہیں ہے. ایک سوال ہے یہی عہد کے حوالے سے، کیوں ابا عبداللہ نے معاویہ کے سامنے قیام نہیں کیا؟ معاویہ نے حجر کو قتل کیا، شہید کیا، حجر ابن عدی کو، معاویہ نے حضرت عمر کو شہید کیا، بڑے بڑے اصحاب رسول اللہ کو شہید کیا، لیکن ابا عبداللہ نے قیام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اپنے اس معاویہ کے خط میں یہی جواب دیا کہ تو نے تو ساری حدوں کو توڑا، لیکن میرے بھائی نے جو عہد کیا تھا میں اسے نہیں توڑ سکتا. یہ عہد حسین دشمن کے ساتھ بھی عہد کو باقی رکھتا. تو آیا ہم نے اپنے عہد کو باقی رکھا ہے حسین کے ساتھ؟ وہ کیا عہد ہے؟ پہلے تو اس کی معرفت ہونی چاہیے کہ وہ عہد کیا ہے. بے ابھی انتا و امی، میرے ماں باپ، میرا سب کچھ آپ پر قربان، یہ عہد ہے، یہ عہد کے جملے ہیں. آیا کیا میں نے قربان؟ یہ تجدید عہد ہے جو اس پہلی محرم کو کرے مومن عزادارانِ حسین کہ میرا کیا عہد ہے. اور اسی عہد کو سمجھانے کے لیے ائمہ علیہ السلام نے ایک بڑا کام کیا. وہ کیا تھا؟ ایک ایسا منشور بنایا، ایک ایسا نامہ بنایا، ایک ایسا ڈاکیومنٹ بنایا جس سے آنے والے محبان ائمہ کو یہ عہد سمجھ میں آئے کیا ہے. وہ ہے زیارت نامہ. یہ زیارت نامے، یہ منشور عہد ہے، لیکن انہیں کھولنے کی ضرورت ہے. ابھی شاید موضوع انشاءاللہ میں صرف دو جملے میں تعارف کرا دوں کہ جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ اس سال، وہ موضوع اسی حوالے سے ہے. معروف زیارت جو ہر شب جمعہ ہم پڑھتے ہیں، ہر جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، ہر شہادت ولادت کسی بھی ائمہ کی ہو یہ زیارت ضرور تلاوت ہوتی ہے. غدیر کے دن یہ زیارت پڑھی جاتی ہے. وہ ہے زیارت وارثہ. زیارت وارثہ نام ہی ہے اس کا کہ وارثین کی زیارت. کون ہے وارث؟ حسین ہے وارث. حسین کس کے وارث ہیں؟ حسین انبیاء کے وارث ہیں. موضوع انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو یہی ہے. صرف حسین تک یہ ارث رکتا نہیں ہے، یہ آگے جاتا ہے. حسین وارث انبیاء، علماء وارث حسین. اب اس موضوع کو کھولنے کی بہت ضرورت ہے کہ وہ ورث کیا ہے، وہ ارث کیا ہے جو حسین نے انبیاء سے لیا، وہ ارث کیا ہے جو علماء نے حسین سے لیا، اور حقیقی عالم کون ہے جو یہ ارث کو لے وہ عالم بنے گا. اس موضوع کو دقت سے کوشش کریں گے کھولنے کی کہ وہ ارث کیا ہے جس کے ہم سب وارث ہیں، جو ہمیں ملا ہے. وہ ارث ہے، وہ عہد ہے
جو ہمیں کرنا ہے,
اس عرص کے ساتھ عہد کرنا ہے کہ حسین میں نے یہ عرص لیا ہے آپ سے اور اسے آگے آنے والی نسلوں میں منتقل کرنا ہے.
یہ وہ عرص ہے,
یہ وہ
موضوع ہے جس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ابا عبداللہ کا غضب ولید کے سامنے اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کو کتنی شدت سے نفرت تھی یزید سے. یزید سے اور یزیدیت کا ایک نمونہ جو روز عاشور نظر آیا, جہاں پر پھر ابا عبداللہ غضبناک ہوئے, وہ ایک عجیب منظر ہے. وہ منظر کیا ہے؟ جب عبداللہ زخمی ہے تیروں کے اندر, تیروں جسم پہ اتنے تیر ہے کہ راوی کہتا ہے جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تو کچھ دیر تک زمین پر آ نہیں سکے, تیروں پر تھے. اس حالت میں کسی میں ہمت نہیں تھی کہ حسین کے قریب جائے, اس حالت میں بھی کسی کے اندر ہمت, اتنا عزم حسین تھا. شمر نے ایک مرتبہ ایک صدا بلند کی, بس یہ صدا سننی تھی, حسین غضبناک ہو گئے. اس حالت میں خاک سے تلوار ہاتھ میں لے کر کے اٹھے. کیا کہا شمر نے؟ جو حسین زخموں سے چور غضبناک ہو گئے. کیا کہا شمر نے؟ کہا حسین مارے جا چکے ہیں, چلو حسین کے خیموں کی طرف. جہاں یہ لفظ حسین کے کانوں میں پڑا, حرم رسول اللہ, حرم علی اور دختر فاطمہ, حسین کو اپنی ماں یاد آ گئی. فاطمہ کی تربیت کیا ہوا حسین آج حق کے فاطمہ ادا کر رہا ہے کربلا میں. غضبناک ہو گئے حسین, ویسے ہی غضبناک ہو گئے جیسے فاطمہ غضبناک ہو گئی. کہاں فاطمہ غضبناک ہو گئی؟ جب دروازے پر آ کر اس ملعون نے کہا ہمیں علی چاہیے, ہم علی کی طرف جائیں گے. جیسے ہی ولایت کی طرف قدم بڑھانے کی بات کی, فاطمہ غضبناک ہو گئی. لیکن یہاں حسین کا سر کٹتا ہے, کوئی نہیں ہے جو حسین کی دفاع کرے. فاطمہ بھی غضبناک ہوئی, اتنی غضبناک کہ در و دیوار کے بیچ میں آ کر کھڑی ہو گئی. کہ ابو الحسن کو بھیجے. پہلی محرم کی شب ہے, اس شب میں غم کی ابتدا فاطمہ کی یاد سے کرے. کہ حسین ابن علی نے خود کہا تم مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہو, جانتے ہو میری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ کس شیر سے کس دودھ سے بنا ہے؟ وہ میری ماں فاطمہ کے شیر سے بنا لہو ہے. تو کیسے ممکن ہے جب پورا مدینہ خاموش تھا میری ماں زخمی حالت میں نکل آئی, تو کیسے ممکن ہے حسین بیٹھا رہے؟ درو دیوار کے بیچ میں آ کر فاطمہ کھڑی ہو گئی. کہ جب تک فاطمہ زندہ ہے علی تک نہیں پہنچ سکتے. کیا کہا انہوں نے؟ کہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. یہ آگ لگانا تاریخی سنت ہے. یہاں فاطمہ کے صرف در پہ آگ لگایا, وہاں حسین کے خیاموں کو آگ لگا دیا. ایندھن جمع کی, فاطمہ کے در پہ آگ لگا دی, دروازے کو پیروں سے ٹھوکر ماری, دروازہ فاطمہ کے پہلو پر گرا, فاطمہ در و دیوار کے بیچ میں پس گئی. پہلو فاطمہ زخمی, پسلیاں شکستہ,
फातिमा जमीन पर बेहोश है, उसी तरह जैसे हुसैन कर्बला की जमीन पर है। फातिमा उस दरवाजे की जमीन पर है जहां पर मलाइका सलाम करते हैं। फातिमा उस जमीन पर है। एक मर्तबा जैसे ये मलून अंदर दाखिल हुए, अली को लेकर बाहर निकले, फातिमा ने उसी गजब में, उसी हालत में जैसे हुसैन उठे, फातिमा उठी। फातिमा ने उठकर क्या किया, अली का कमरबंद थाम लिया। ये मलून अली को खींचता है, फातिमा खींचती हुई आती है। इस मलून ने कुंसद से कहा एक कोड़ा दे, कोड़ा लेकर उसकी पुश्त से फातिमा के हाथ पे ऐसा मारा, फातिमा का पे हाथ जख्मी हुआ। कहा अली अब अल्लाह के हवाले, अली अल्लाह के हवाले। अल्लाह रहमतुल्लाह अला कौम जालिमीन फसयामुल्लाह लजीना जलमई। खुदा बंद।